أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بل نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد
علیہ السلام
پروردگار انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی سعادت نصیب فرمائی ہے اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنا نصیب کیا ہے اس دعا کے ساتھ کہ خدا متعال ان شاء اللہ ان اعمال کو ان اعمال کو اور ان دعاؤں کو قبول فرمائیں ان شاء اللہ اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا متعال ان شاء اللہ ماہ مبارک رمضان کے نتیجے میں کچھ فضیلتیں ہمیں حاصل کرنی تھیں ان سب کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے ماہ مبارک رمضان کے اعمال میں سے جیسے کہ آپ کے ذہن میں مفاتیح جنان کے اندر بھی تحاشا دعائیں موجود ہیں اعمال موجود ہیں ہر روز کی دعا ہے جو آپ کے ترتیب کے اعتبار سے مفاتیح جنان میں ماہ مبارک رمضان کے اعمال کے آخر میں قرار پاتی ہیں ہر دن کی ایک دعا ہے شاید اچھے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اس دن کی دعا کو پڑھے اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ اس دعا کے مفہوم کو میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں مثلا جیسے کہ میں ذہن میں آتا ہے شاید آج کی یا کل کے دن کی دعا میں دیکھا تھا کہ خدایا مجھے گناہ کی ذلت میں مبتلا نہ فرمائے اب یہ جملہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ آیا ہم گناہ کو ذلت سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ہم گناہ کو جرم شاید سمجھتے ہوں لیکن ذلت نہ سمجھتے ہوں مثلا فرض فرمائیے کہ جیسے کہ ہم نے اس دن مثال میں کہا تھا سگنل توڑا میں نے فرض کر میں نے سگنل توڑا اور میں پکڑا گیا ٹھیک ہے اور تو یہ گناہ یہ جرم ہوا ہے لیکن کیا ذلت بھی ہے ہاں اس ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ میں نے اس کو ذلت کاؤنٹ کیا یا نہیں کیا صحیح ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جرم تو ہے قانون تو ٹوٹا ہے لیکن ذلت نہیں ہوتی ذلت نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے جرم ٹوٹا اس کا ایک فائن ہوگا وہ دینا پڑتا ہے وہ دے دیں گے لیکن ذلت احساس نہیں ہوتی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ گناہ میں صرف جرم نہیں ٹوٹا ہے ایک ذلت بھی آتی ہے خود ذلت کو بھی احساس کرو اور اس خاطر دعا کے میں ارشاد فرمایا کہ خدا ہمیں گناہوں کی ذلت میں مبتلا نہ فرما اور اگر ہم اس کو کل کی اس بات سے متصل کریں تو ہم نے کل اپنی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہر وہ چیز جو خدا نے تعالیٰ کی خاطر چھوڑیں گے وہ خدا حقیر کر کے قدموں میں ڈال دے گا اور خدا نہ کرے اگر کسی چیز کی خاطر خدا کو حکم پس پشت ڈالا تو پھر ذلت نصیب ہوگی پھر ذلت نصیب ہوگی تو اس اعتبار سے ہمیں بار بار دیکھنا پڑے گا کہ ہماری زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی پیش آ رہی ہوتی ہیں جو ہمارے کیے کا نتیجہ ہے جو ہمارے کیے کا نتیجہ ہوتی ہیں اور بہت کم ہم اس بات کا شعور حاصل کر پاتے ہیں کہ اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے ہاں ٹھیک ہے بعض اوقات خدا نے امتحان لیتا ہے آزماتا ہے اس میں شاید ہمارے کیے کا کوئی نتیجہ نہ ہو اس اعتبار سے لیکن بہت ساری زندگی میں چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو ہمارے کسی کیے کا نتیجہ ہے اور اس نتیجے کو اگر ہم نظر میں رکھیں اور اس کیے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اپنی اصلاح کر سکتے ہیں مثالیں ہمارے پاس بہت ہیں ایک واقعہ اچانک میرے ذہن میں آتا ہے کہ خدمت عرض کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد و کہتے میں آپ کی خدمت میں باتیں عرض کر رہا تھا کہ جس اگر خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کی خاطر خدا کے حکم کو پس پشت ڈالا تو برا ہوتا ہے تو یہ واقعہ میں معمولاً بیان کیا کرتا ہوں اور جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے نصیحت کرنے میں وہ واقعہ زیادہ مؤثر ہیں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں اس کے مقابلے میں کہ جو صرف پڑھے ہوں ایک بادشاہ نے ایک خلیفہ نے کسی عالم کو بلایا اور اس سے کہا کہ نصیحت کرو تو نصیحت کرنے والے نے اس سے پوچھا کیا کہنے لگا کہ نصیحت اس میں سے کروں جو پڑھا ہے یا اس میں سے کروں جو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا اس میں سے نصیحت کرو جو دیکھا ہے، اس کی تاثیر بہت ہے، اس کی تاثیر بہت ہے. تو مجھے سمجھ میں آتا ہے جو دیکھا ہے اس کی تاثیر زیادہ ہے. جو دیکھا ہے وہ اس طریقے سے تھا کہ کراچی میں ایک دوست ہے، وہ کسی زمانے میں کسی غلط کام میں مبتلا تھا، غلط کام میں مبتلا تھا. تو غلط کام ایسا نہیں تھا کہ کسی کا حق مارتا تھا، مالی اعتبار سے صحیح نہیں تھا، کسی کا حق نہیں مارتا تھا، غلط تھا. کیا کہہ سکتے ہیں، مثلا لاٹری کا کام کرتا تھا فرض کریں، صحیح. لوگ خوشی سے آتے تھے اس کے پاس، جمع کرواتے تھے پیسے، ان کے چلے جایا کرتے تھے، کسی کا انعام نکل آتا تھا، اس کو پیسے مل جاتے تھے. بیچ میں اس کو بہت پیسے ملتے تھے، بے تحاشا پیسے ملتے تھے، اور بڑی جناب مرفع جس کو کہتے ہیں زندگی گزارتا تھا، بڑی لگژریس، یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے، یہ شاپنگ وہ شاپنگ. اپنی ماں کو بہت پسند کرتا تھا، بہر اس کی ماں بہت چڑھتی تھی کہ یہ غلط کرتا. ایک لمبی داستان ہے کس طرح اس کی ماں نے کوشش کر کے اس کی شادی صحیح جگہ پہ کروا کے اس کی اصلاح کرواتی. اس نے صحیح کر لیا، اس نے صحیح کیا، اور جب صحیح کرنے لگا تو کہنے لگا میں نے جو اس وقت مشکل فیصلہ کیا وہ یہ کہ میرا کئی کروڑ روپیہ لوگوں کے ہاتھ میں تھا، وہ میں نے سب چھوڑ دیا اور اس کو چھوڑ کے باہر آ گیا. میں نے کہا یہ حرام کا پیسہ ہے، یہ میرے ساتھ نہیں چل پائے گا، تو وہ میں ایسے ہی چھوڑ کے آ گیا. اور اس کے بعد میں نے حلال کے پیسے سے زندگی کا آغاز کیا. تین سال کی مدت میں خدا نے اس سے زیادہ دے دیا جو حرام سے آ رہا تھا. تین سال لگے ہوں گے مشکل سے، وہی سب کچھ، اب پھر وہی حالت، پھر وہی پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اب حلال سے. کہنے کا ایک دوست تھا، میں دوسرے نمبر پہ تھا کراچی میں، وہ پہلے نمبر پہ تھا، حرام کام تھی، غلط کام تھا. تو کہنے کا میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی میں نے غلط کام چھوڑا اور اللہ نے مجھے حلال میں اتنی برکت دے دی، تم بھی چھوڑ دو. کہنے لگا کہ یار میں چھوڑوں گا تو صحیح، لیکن میرا اتنا پیسہ پھنسا ہوا ہے، پہلے وہ نکلے پھر میں جاؤں. اس نے کہا یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ پیسہ آئے گا بھی تو تمہیں نقصان دے گا. تو کہنے لگا کہ بھائی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں، ابھی اگر باہر آ جاؤں تو ان کے جو میں نے خرچے سنبھالے ہوئے یہ کون دے گا؟ اس نے یہاں تک کہا کہ میں دوں گا بچوں کا، باہر نہیں مانا، نہیں مانا. پھر کہنے لگا ایک دفعہ اس نے مجھے بلایا میرے پاس، کہنے لگا میں دیکھنے گیا تو دیکھا کہ فالج ہوا ہے، اپاہج ہو گیا، چیئر پر ہے، فالج ہو چکا ہے، اپاہج ہو چکا ہے، چیئر پر ہے. یہ ملنے گیا تو رو رہا تھا. تو اس نے باتوں میں سے کہا کہ دیکھو یہ جو تم نے غلط کیا تھا نا، یہ تو ہو گیا، اب رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا رو اس لیے رہا ہوں کہ جن بچوں کی خاطر یہ کیا تھا اب وہ تھوکتے ہیں. کہنے لگا کہ میرے منہ پہ تھوکا ہے اور مجھے تھپڑ مارتے ہیں. اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگا تمہیں پتا ہے میں نے اپنے بچوں کو کیسے پالا تھا؟ ہر وہ جو دنیا کی نعمت سوچ سکتے تھے میں نے وہ دی تھی. ابھی 2 مہینے نہیں ہوئے مجھے بیمار ہوئے ہوئے، میری بیوی نے میری ساری دولت پر قبضہ کر لیا ہے اور میرے ساتھ اب یہ سلوک کر رہا ہے. ہمارا دوست اب سے کہنے لگا کہ دیکھو ان کی غلطی نہیں ہے، جو ہم نے ان کو کھلایا ہے وہ سامنے آ رہا ہے، جو بھی ہم نے کھلایا ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے، ہمیں جھیلنا پڑے گی. ابھی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ عمل اور رد عمل بہت تیزی سے ہوتے ہیں. ہم لوگ بہت ساری مشکلات کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے یوں ہی بھیج دی کچھ چیزیں، تو مشکلات بھیجتا ہے امتحان کے لیے، کچھ چیزوں میں امتحان کے لیے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں امتحان کے لیے نہیں ہیں، یہ ہمارے کیے کا اثر ہے، ہم مان نہیں پاتے. اور یہ لوگ جو عرفہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ ہر چیز کے پیچھے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہ کیوں ہوا، کوئی وجہ ہوگی یہ لوگ. تو اگر پاؤں بھی لڑکھڑاتا ہے کہیں پر تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ پاؤں کیوں لڑکھڑا ہے، میں نے کوئی غلطی کی کیا، اس طرح سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. البتہ میں نہیں کہہ رہا ہم اسلام کو کر پائیں گے، لیکن کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ جو چیز کھلی غلط ہے اس کو انجام نہ دیں، جو چیز بالکل کھلی غلط ہے کہ ہاں یہ غلط کام ہے، تو جو جس چیز کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ غلط ہے اس چیز کو انجام نہ دیں. میزان محترم کی اپنی خدمت میں عرض کرتا چلوں، بعض اوقات دوست احباب کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، یہ جو ہم کھاتے ہیں اس کا نہیں معلوم بھی کیا کھاتے ہیں، اس میں حرام بھی ہو سکتا ہے حلال بھی ہو سکتا ہے، اس کا میں کیا کروں؟ تو میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ وہ جو نہیں پتا اس کو خدا بخش دے گا، جو پتا ہے کہ غلط ہے اس کو صحیح کرو بھائی. جس کا تمہیں نہیں پتا اس کے لیے تم اتنا پریشان ہو رہے ہو کہ یہ کیا ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا. جس کا 100% پتا ہے کہ غلط ہے وہ تو نہیں صحیح کرتے. بس یہ تو پوچھ رہا ہے کہ بھائی اس کی مثال کے طور پر اس کھانے میں کیا ہوگا اس میں کھانے میں. بھائی تمہیں پتا ہے گالی دینا حرام ہے وہ تو چھوڑو پہلے. تمہیں پتا ہے جن کے ساتھ مل کے زندگی گزار رہے ہو ان کو اذیت پہنچانا حرام ہے, اسے تو ختم کرو. جو میرے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں وہ مجھ سے میرے ہاتھوں اذیت میں ہوں اور میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ فلاں مستحب ہے یا مکروہ ہے. او بھائی مستحب مکروہ تو پھر چلو بخش دیا جائے گا. یہ تو قطعاً پتا ہے کہ یہ گالی دینا حرام ہے. وہ ایک عارف تھے اتفاقاً آپ کشمیری کا پرسن تشریف لائے تھے, ایک اور آغا مرتضیٰ کشمیری تھے بہت بڑے عارف تھے کچھ وقت پہلے ان کا انتقال ہو چکا. وہ کہیں پہ اپنے گھر پہ تھے, ایک آدمی ان سے ملنے آیا. وہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا چھوٹے بڑے سب کو نصیحت کرتے ہیں, تو اس ٹائپ کا کوئی بندہ خدا ان کے گھر پہ آ گیا. یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ بھائی نصیحت کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ بندہ ہے کس کو کر رہا ہوں, یہ بھی نہیں. پر وہ اس نے کھٹکھٹایا یہ باہر نکلے. اس نے کوئی بات بات کہنی تھی کہی, اس کے بعد کہنے لگا آغا صاحب آپ کے گھر سے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے. اچھا ایرانی ٹی وی جو ہے وہ مہذب ٹی وی ہے. کہنے لگا آپ کے گھر سے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے آپ کی شان میں نہیں ہے. ان سے کہا انہوں نے کہا کہ اچھا یہ آپ کی شان میں کہ کر رہا تھا آپ نے اپنے زوجہ کو تھپڑ مارا تھا. کہ آپ کی شان میں ہے, ہماری شان میں تو چلا یہ نہیں جو آپ نے کیا وہ کیا کیا تھا. اور لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو خبریں ملی جاتی ہیں, کھٹ سے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ آپ کی شان میں تھا. اب ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, ہم دین کی باتیں اپنی چوڑی ادھر ادھر کی کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے اندر سے کیا چیز خراب کی ہوئی ہے. وہ تو خدا کا شکر ہے ستار العیوب ہے, اس نے ہمارے عیوب کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. لیکن صرف ایک بات سوچ رہے ہیں کب تک چھپا کے رکھے گا. ایسا نہ ہو کسی دن چاک کرنے پہ آ جائے. اس سے پہلے کہ وہ شروع کرے ہم اس کے حلم پر اتنی کفرانی نعمت نہ کریں. جو اس کا حلم ہے نا جو وہ صبر کر رہا ہے جاننے کے باوجود ہم کفرانی نعمت نہ کریں کہ اس نے اب تک نہیں دکھایا تھا. اب تک نہیں دکھایا تو اب تو خیال کر لو, کیونکہ ایسا نہ ہو خدا نہ کرے وہ ایک موقع پہ کہے کہ نہیں تم نے اتنی کفرانی نعمت کی اب میں تمہارا پردہ چاک کرتا ہوں, تو مشکل ہو جائے گی. اور اللہ اس بات کو بہت پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ خاموشی سے توبہ کر لے, بہت پسند کرتا ہے اس بات کو کہ کوئی بندہ خاموشی سے توبہ کر لے. ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے میں اپنی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد اللہ پڑھ لی بارش برسا دیں کیوں نہیں برسا دیں. اللہ نے کہا کہ ان کے درمیان ایک گناہگار ہے، بارش برسا دوں گا لیکن یہ گناہگار بہت شدید گناہگار. آج اس آج یہ اعتراف کرے اور اٹھ کر جائے تب بارش برسے گی، سب کے سامنے اٹھ کے جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس واپس آئے، کہا رب چاہتا ہے بارش برسا دے. ایک گناہگار تمہارے درمیان ہے جس نے خدا کو بہت ناراض کیا ہوا ہے، خدا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اٹھ کے جائے. اور جو گناہگار تھا اس کو پتا چل گیا، اس کو سمجھ آ گئی کہ میں باقی لوگ ایسے نہیں ہیں. وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا سر جھکاتا ہے اور خدا سے کہتا ہے، خدایا تو ستار العیوب ہے، آج تک پردہ ڈالا تھا، آج کیوں بے عزت کر رہا ہے؟ آج بے عزت کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگا کہ خدایا آج بے عزت نہ کر، گناہ چھوڑ دوں گا، وعدہ کرتا ہوں آج عزت بچا لے. اب تک تو نے عزت دی تھی، اب تک بچایا تھا، اب بھی بچا لے، آج بچا لے، اب گناہ نہیں کروں گا. ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہہ رہے تھے، لوگوں جب تک اٹھ کے نہیں جاؤ گے، کوئی نہیں گیا اٹھ کر، جب تک اٹھ کے نہیں جاؤ گے بارش نہیں ہوگی. اچانک بارش ہونا شروع ہو گئی، بارش ہونا شروع ہو گئی. لوگوں نے کہا ہے موسیٰ عجیب ہے، جب ہم کہہ رہے تھے کہ بارش ہو جائے تو نہیں ہوئی، اور اب آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوگی تو ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، پروردگار کیا ماجرا ہے، خود تو نے کہا تھا کہ جب تک اٹھ کے نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی جو بارش برسائی ہے یہ اس گناہگار کی دعا سے برسی ہے، یہ تم لوگ کی نماز استسقا سے نہیں برسی، اس گناہگار نے دعا کی ہے، اس کے پاس میں بارش برسی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدا تیرا اتنا اچھا بندہ ہو گیا وہ کہ تو اس کی دعا پہ بارش برسانا شروع کر دیتا، اس کا نام بتا. اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ جب وہ گندا تھا تو نام نہیں بتایا تھا، اب تو توبہ کر لیا. اب کیسے اس کو بے عزت کرو گے؟ جب وہ خود بے عزتی کر رہا تھا تب بے عزت نہیں کیا تھا، اب کیسے ہو سکتا ہے؟ حق یہ ہے کہ خدا ہمیں موقع دے رہا ہے. اچھا، ہم اپنے آپ پر یوں مطمئن ہوئے ہوئے ہیں جیسے یہ موقع ہمیں یوں ہی مل رہا ہے، ایسے نہیں مل رہا. کسی وجہ سے خدا ہمیں موقع دے رہا ہے، اور جو ہم سے چاہ رہا ہے وہ یہ کہ اپنے گریبان میں جھانک لیں اور معافی مانگ لیں، یہ ہم سے چاہ رہا ہے. اچھا، اب ہو کچھ اس طرح سے رہا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنے مشغول ہوئے ہوئے ہیں کہ یہ سب سن کر بھی معافی نہیں مانگ رہے. جو غلط کر رہے تھے وہ چلا رہے ہیں، اور جو صحیح کر رہے تھے وہ چل رہے ہیں. اب ہونا یہ تھا کہ جو غلط کر رہے ہیں وہ توبہ کریں، اپنے غلط کام کو ترک کریں، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی کمال نصیب نہیں ہوگا. سارے کمالات وہاں رک جاتے ہیں جب کوئی انسان جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے، وہاں سارے کمالات رک جاتے ہیں. مثال کے طور پر فرض کریں، مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ کام اللہ کے نزدیک ریاکاری ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، کروں گا تو پھنس جاؤں گا میں، اس کے ہوتے ہوئے کمالات نصیب نہیں ہوں گے. بس ایزان محترم، بار بار جو ہمیں کرنا ہوگا وہ یہ کہ اپنے اندر بار بار اس بات کو چیک کرنا ہوگا، کوئی خرابی ایسی ہے جو میں جانتا ہوں کہ خرابی ہے اور میں پھر بھی کیے چلا جا رہا ہوں، اسے کنٹرول کر لوں، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، جو بھی ہو اسے کنٹرول کرنا چاہیے. مثلا بہت رائج خرابی میں سے ایک خرابی لڑنا جھگڑنا ہے، رائج ترین خرابیوں میں سے ایک خرابی غصہ، رائج ترین خرابیوں میں سے ایک خرابی. اسی طریقے سے سوئزن، دوسروں کے بارے میں اچھا نہ سوچنا، برا سوچنا، یہ سب برائیاں ہیں جو علم اخلاق کے اندر بیان ہوئی ہیں. ان تمام برائیوں کو ہمارے اندر سے ختم ہونا ہے. اگر اس زندگی کے اندر ختم نہیں کریں گے، برزخ میں جل کوڑ کے ختم ہونی ہے. یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہاں بھائی، خدا نمتال پاکیزہ لوگوں کو جنت میں بھیجے گا، اس سے پہلے یہ سارے مراحل ہم نے گزارنے ہیں. تو ایسان مطلب ماہ رمضان ہے، اللہ کی برکتیں قریب ہیں. بقول روایات کے شیطان احسان نے، تو کسی نے ایک دفعہ لکھ کے پوچھا تھا کہ شیطان بند ہوا بھائی، گناہ کیوں کر رہے ہیں پھر ہم لوگ؟ تو وہ مشکل وہی ہے کہ شیطان تو بند ہوا ہوا ہے لیکن شیطان نے ہمیں ہمارے پر ایسے ایسے ماسک چڑھا دیے ہیں کہ وہ خود چلا جاتا ہے, ماسک چلتے رہتے ہیں اس کے, اس کی چڑھائی بھی چیزیں جو ہمیں چلتی رہتی ہیں, وہ اپنا کام کرتی رہتی ہیں. اسی وجہ سے دنیا میں گناہ ہو رہے ہیں, ورنہ اگر ماہ رمضان میں زندہ جیل میں چلا گیا ہے شیطان تو پھر یہ سارے معاملے حل ہو جانے چاہیے تھے. اس کا مطلب ہے نہیں, کچھ عادتیں ایسی پڑ گئی جو چل رہی ہیں تو ان سب کو ہمیں حل کرنا چاہیے. ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور میں نے پہلے دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اپنی کسی ایک برائی کو کم از کم پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ اس برائی کا خاتمہ کرنا. اور میں پانچ دن کے بعد دوبارہ یاد دلا رہا ہوں, چونکہ یہ چیزیں فرار کرنے والی چیزیں ہیں, یہ چیزیں دماغ سے فوراً نکل جاتی ہیں. انسان بہت ساری چیزیں نہیں بھولتا لیکن ایسی چیزیں بہت تیزی سے بھولتا ہے. تو میں پھر پانچ دن کی بات یاد دلا رہا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, کہ ہمیں اپنی کسی ایک برائی کا مقابلہ کرنا ہے. اور اس برائی کا مقابلہ کر لیجئے جو میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آشکار ہے کہ یہ میری برائی ہے. اور اگر کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تو سب سے بڑی برائی یہی ہے. اگر کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تو سب سے بڑی برائی یہی ہے کہ برائی نظر نہیں آ رہی. اللہ بہتر کرے گا, انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد. ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں, اور اس سے پہلے کہ آج پھر یہ پھر دن گزر جائے اور یہ سوالات رہ جائیں, جو ہم پہلے ان سوالات کو گزار لیتے ہیں, اس کے بعد چند آیت کریمہ پڑھیں گے. اور اس کے ساتھ ایک درخواست بھی تھی آپ کے بزرگوں کی طرف سے, بھی ایک درخواست تھی اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے طور پر جتنا بھی آپ اس ادارے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں, اپنی اپنی کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ادارے کے لیے انشاءاللہ مؤثر واقع رہیے. جو بھی آپ کی طرف سے تعاون کی صورت بن سکتی ہے اس کو ضرور انجام دیں انشاءاللہ اس ادارے کی ترقی کے لیے. اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ خدا اس ادارے کے ذریعے سے خالص ترین اہل بیت کے خالص ترین پیغام کو پہنچانے کی طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد والے والے. سوال ہے کہ لقاء اللہ کا تذکرہ ہوا, ملاقات اللہ سے ملاقات, اس کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی سمرائز یہ ہے, ہم سب لوگ کمال کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ کمال خدا ہے. ہم سب لوگ ایک سفر میں ہیں, اس سفر میں مختلف اسٹیشنز آ رہے ہیں. یہ جو دنیا ہے یہ ایک اسٹیشن ہے, اس سے پہلے بھی کچھ اسٹیشنز گزار چکے ہیں ہم لوگ. ہر اسٹیشن پر رکنا اور چلنا خاص اصول کے تحت ہے. اس اسٹیشن پر رکنا اور چلنا 50-60 سال کے لیے ہے. یہاں 50-60 سال کے لیے, 70-80 سال کے لیے لوگ رکیں گے, یہاں سے چلیں گے. اس اسٹیج کو اور اس اسٹیشن کو میں بونس پوائنٹ کہتا ہوں. بونس پوائنٹ کیوں؟ اس اسٹیشن میں جو کچھ ہمیں کم مدت میں ملے گا, آگے کسی اسٹیشن میں اتنی کم مدت میں اتنی آسانی سے نہیں ملے گا. یہ بونس پوائنٹ ہے, یہ گولڈن ایرا ہے ہمارا. یہاں جو کچھ کم مدت میں آسانی سے مل رہا ہے, آگے وہی چیزیں انتہائی سختی سے, مشکل سے, لمبی مدت میں ملیں گی. اس سے فائدہ اٹھا. اچھا, اس کے بعد ہم اگلے اسٹیج میں جائیں گے. جو یہاں پہ نہیں کیا ہے اس کی سزا اٹھانی پڑے گی, خدا نہ کرے, اور وہاں جو اچیومنٹ تھی وہ بھی کرنی پڑے گی. اور یہ سارا سفر ہمارا بڑھتا چلا جائے گا کمال مطلق کی طرف, اور وہ کمال مطلق خدا نے اتار کی ذات مقدس ہے. ایک کوئی مرحلہ آنا چاہیے جس کو آپ اور میں جنت تعبیر کریں, جنت فردوس تعبیر کریں, جنت معلیٰ تعبیر کریں, کچھ بھی تعبیر کریں. ایک کوئی مرحلہ آنا چاہیے جب سارے ناقصوں کو وہ کمال نصیب ہونا چاہیے. یہ لقاء اللہ ہے. ہر ایک کا اپنے درجے کے مطابق. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے. لقاء اللہ کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں. اب یہ عجیب سی ایک مثال ہے لیکن مؤثر مثال ہے. فرض کرتے ہیں آسمان دیکھنا لقاء ہے, آسمان دیکھنا ملاقات ہے, صحیح. اور میں اس چھت کے نیچے ہوں, اس چھت کے اوپر آسمان ہے, صحیح. تو اب کیا ہو رہا ہے, میرے لیے چھت میں چھوٹا سا ایک سوراخ کر دیا گیا ہے, صحیح. میں اس سوراخ سے اس آسمان کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, کتنا آسمان نظر آ جائے گا؟ جتنا سوراخ ہوگا اس کے حساب سے آسمان نظر آ جائے گا. میرے لقاء اتنی ہے. صحیح. اب کوئی ہے جس کے لیے بہت بڑا حصہ چھت کا کھول دیا گیا ہے, صحیح, وہ وہاں سے آسمان کو دیکھتا ہے, اس کی لقاء اتنی ہے. پھر کوئی ہے جس کے لیے چھت کو نہیں کھولا جاتا, بس ہم اس کو چھت پہ لے جا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے, اس سے کہا جاتا ہے آسمان دیکھو, اس کی لقاء اتنی ہے. اور پھر کوئی ہوتا ہے جس کو آسمان پر پہنچا دیا جاتا ہے. یہ اس کی لقاء. صحیح. ہم سب لقاء اللہ کے لیے بڑھنا ہے. اب کتنی محنت کریں کہ اچھی لقاء نصیب ہو جائے, یہ ہمارا کام. لقاء اللہ سب کے لیے, لیکن ہمیں محنت کرنی پڑے گی کہ اچھی نصیب ہو. اچھی نصیب, اس کے لیے ہمیں پاکیزگی چاہیے, اس کے لیے ہمیں تزکیہ نفس چاہیے. اس کے بعد اگلا سوال ہے, Is capitalism an Islamic economic system? Please explain the difference between two systems. Is it allowed to transport the things that have alcohol inside? پہلے تو مسئلہ کیپٹلزم اور اسلام کا, ظاہر کہ ہماری بحث سے بالکل نکل کر ایک ٹاپک ہے کہ کیا کیپٹلزم اور اسلام دونوں ایک ہی ہیں, اور اگر دونوں ایک ہی نہیں ہیں تو ڈفرینسز کیا ہیں. اچھا, اس میں میں دو باتیں آپ کی خدمت میں اصول کے طور پر عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ صرف دو سسٹمز میں کچھ چیزوں کا کامن ہونا انہیں ایک نہیں بناتی. اسلام کا کیپٹلزم کے ساتھ ایک کامن فیکٹر ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ پرسنل پراپرٹی کو یا پرائیویٹ اونرشپ کو کیپٹلزم بھی ایکسیپٹ کرتا ہے, اسلام بھی ایکسیپٹ کرتا ہے. اسلام کہتا ہے آپ اپنا گھر بنائیے, آپ اپنا کارخانہ بنائیے, آپ اپنا بزنس کیجیے, آپ اپنی کار خریدیے. پرائیویٹ اونرشپ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, ان کو انٹرپرینرشپ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, اس کو اسلام قبول کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور کیپٹلزم بھی قبول کرتا ہے. تو دیکھنے والا کہتا ہے دیکھو ہم کہہ رہے تھے نا کہ کیپٹلزم وہی اسلام ہے. صحیح. اچھا, اب سوشلسٹ آتا ہے بیچ میں, کہتا ہے سوشلزم وہی اسلام ہے. وہ کیسے؟ کہتا ہے بھائی آپ غریبوں کا خیال رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ رکھیں گے. محتاجوں کا, فقیروں کا اور ان سب کا خیال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. اگر کسی کو بنیادی ضرورتیں نہ ملے تو آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ہاں دیں گے. کہتے ہیں یہی سوشلزم, یہی سوشلزم. ہمارا عرض یہ ہے, کہ ان دونوں میں ایک کامن فیکٹر ہے اسلام کے ساتھ. میں نے عرض کیا پرائیویٹ اونرشپ ہمارا اور کیپٹلزم کا کامن فیکٹر ہے, اور سوشل ویلفیئر سوشلزم اور اسلام کا کامن فیکٹر ہے. لیکن ان دونوں کے باوجود ان دونوں میں اور اسلام میں بہت فرق ہے. کیوں؟ یہ دونوں میٹیریل آئیڈیالوجیز ہیں, دونوں مادیات ہیں. اسلام اسپرچل ہے, اسلام اسپرچولیٹی کے اوپر بیس کرتا ہے, روحانیات اور معنویات کے اوپر جاتا ہے, اور اس روحانیات اور معنویات کے سائے میں مادے کی قیمت طے کرتا ہے. لہذا اگر کبھی جنگ ہو جائے تو قربانی مانگتا ہے. اچھا, یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, قربانی بھی کیسی قربانی ہے؟ ہم لوگ ان باتوں سے چونکہ بہت دور ہو گئے تو ہمارے کانسیپٹ ہی کچھ اور ہو گئے. اچھا, ہمارے یہاں جنگ کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں جنگ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں گا, ہم نے جنگ کے لیے ایک آرمی رکھی ہے, اس آرمی کو ہم تنخواہ پہ پیسے دیتے ہیں, اس کو پتہ نہیں کتنا پیسہ دیتے ہیں. بلکہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو ایک اور جملہ مشہور ہے, ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ہر ملک کی آرمی ہوتی ہے, ہمارے آرمی کے پاس ایک ملک ہے. ہمارے یہاں تو یہ مشہور ہے, ہر ملک کی ایک آرمی ہوتی ہے, ہماری آرمی کے پاس ایک ملک ہے, اور وہ ہم ہیں بےچارے. تو ہر ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو اب ہمارا جو جنگ کا تصور ہے وہ یہ کہ بھائی آرمی ہے, دشمن حملہ کرے گا, جنگ آرمی کرے گی. اچھا, اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے ہی تھا؟ نہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں نہ آرمی تھی, نہ پولیس تھی, نہ کوئی ایف سی تھی, نہ کوئی اور کوئی رینجرز تھے, کچھ بھی نہیں تھا. اچھا, تھا کیا؟ اب جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ بہت عجیب ہے, جو ہمارے دماغ کے کسی گوشے میں بھی نہیں آئے گا. وہ یہ تھا, دشمن حملہ کرتا تھا, اللہ کے رسول اعلان کرتے تھے جتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں, جتنوں میں طاقت ہے میدان جنگ میں جانے کے لیے کھڑے ہو گئے. ارے سب آ جائیں. کسی کی زراعت ہے, کسی کا کاروبار ہے, کسی کی کسی کے جانور مویشی مویشی ہیں, کسی کی زمین ہے, سب آ جائے تو مثلا ہم اللہ کے رسول سے کیا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میری کھیتی کھڑی ہے 15 دن بعد کٹنی ہے, میں بھی نہیں آ سکتا, میں 15 دن بعد آؤں گا. قرآن کریم فرماتا ہے یہ منافق ہے, تم نے وعدہ کیا جاؤ. اچھا اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم کیا کہیں گے, کہیں اے اللہ کے رسول میں نے ساری میڈیکل لیو لی نہیں ہے, میرے پاس چھٹی کوئی گنجائش نہیں, میرا تو میری تو ساری جاب چلی جائے گی اگر میں آپ کے ساتھ چلوں گا. ہم دین کی قربانی کے لیے تیار ہیں اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ امام تشریف لے آئے. یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پارٹ ٹائم میں اپنی امام کی نصرت کرنی ہے. نہیں ایسا نہیں, محترم اعلان کرتے تھے آج سے سب جنگ میں جائیں گے. اچھا ابھی کسی کی کھیتی نصف پہ ہے, فصل تیار ہو رہی ہے, وہ کیا کرے گا, جانا پڑے گا. تو کھیتی کیا ہوتی تھی, ختم ہو جاتی تھی, جانور مر جاتے تھے, بزنسز ختم ہو جایا کرتے تھے. امیر المومنین جنگ صفین پر لے کے گئے تھے, 8 مہینے جنگ صفین چلی تھی. جب کوفے والے واپس کوفہ آئے تو کچھ بھی نصیب نہیں ہوا. کیسے, یہ لوگ جنگ میں جاتے تھے کہ مال غنیمت ملے گا, وہ جنگ صفین مال غنیمت بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. گھروں کو واپس آئے 8 مہینے کے نیٹ لاس کے بعد, کوفے کی اکانومی کیا لے لی تھی, ختم ہو گئی. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ علی کا عدل اچھا ہے لیکن بہت سخت ہے. تو کہتے تھے علی کا عدل سہنا بہت سخت ہے, اب امیر شام کو دیکھتے ہیں. یہ ہو گیا تھا, لہٰذا جب امیر شام آیا تو لوگوں نے استقبال کر لیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے اب یہ عدل, چونکہ وہ عدل اتنا سخت تھا کہ اب اس کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور اس پہ مولا نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے لیے عدل سہنا سخت ہے نا تو ظلم بہت سخت ہوگا. اگر عدل سخت لگ رہا ہے تو یہ نہیں سمجھنا ظلم میں مزے آئیں گے, پھر تم دیکھنا ظلم کیسا لگے گا. اور وہ ہوا کہ جب وہ آیا تو کوفہ برسوں تک, دسیوں برس تک ذلت سے دوچار, ختم ہو گیا کوفہ. تو احسان محترم ہم لوگ سخت رہے ہیں. بس اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. کیپٹلزم اور اسلام کا میں نے فرق آپ کی خدمت میں عرض کیا, دو میٹیریل سسٹم ہیں کیپٹلزم اور سوشلزم, اور اسلام اسپرچل سسٹم ہے. دونوں کے اندر کچھ چیزیں کامنز ہیں لیکن کامن ہونے کی وجہ سے سیم سسٹم کہنا صحیح نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا ہے کہ کیا ایسی چیز کو ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے جس کے اندر الکوہل ہو؟ نہیں کیا جا سکتا. شراب کے کسی قسم کے کام کو, کاروبار کو ہمارے دین نے اجازت نہیں دی. اچھا آگے کوئی چیز ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے جو کچھ لکھا ہے, اس کے بعد میں اگلے سوال پہ آتا ہوں. لکھا ہے آج کے مشکل دور میں یورپ میں رزق حلال, نماز روزہ, عزاداری, شوہر کربلا, اہل و عیال کی پرورش کے علاوہ دین کیا ہے؟ کل میں نے اس کے اوپر اشارتاً عرض کیا تھا اور بار بار چاہتا ہوں کہ اس پر توجہ رہے. دین میں سب سے اہم چیز اپنے نفس کی اصلاح ہے, سب سے اہم چیز اپنے نفس کی اصلاح, اور نفس کی اصلاح میں اہم ترین چیز اپنی نیت کی اصلاح ہے. نیت کی اصلاح, اچھا نیت کی اصلاح کیا ہے؟ میں اور آپ کوئی کام کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں. صرف میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا تھا, اس نے صرف ایک کام نہیں معلوم, بندہ ختم ہو گیا. مشہور و معروف ہے, ہم لوگ بہت دہراتے ہیں ہم لوگ جو تبلیغ کرنے والے ہیں, کہ ایک صاحب جو تھے وہ نماز کی جماعت کی صف میں پہلے میں کھڑا ہوا کرتے تھے. ایک دفعہ دیر سے آئے لوگ, کوئی اور ان کی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو دیکھ کے چڑ گئے کہ میری جگہ پہ کوئی اور کیوں بیٹھ گیا, اتنی سی دیر لگی تھی مجھے, اس میں کیا ہو گیا. جب نماز ختم ہوئی تو اپنے آپ سے تہیا کیا کہ 30 سال کی نماز میں دوبارہ پڑھوں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی جگہ جانا برا لگا, اس کا مطلب ہے جگہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, خدا کے لیے نہیں پڑھ رہا. ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے جیسے قیامت آئی ہے اور اس کے سارے اعمال پھلوں کے ٹوکرے کی طرح 2 پھلوں کے ٹوکرے میں رکھ کے سامنے لائے گئے, اور ایک فرشتہ گویا کسٹمز بنائے کھڑا ہے, چیک کر رہا ہے. تو وہ ایک اٹھاتا ہے, دیکھتا ہے اس کے ٹوکرے بھرے ہوئے ہیں, دوسروں کے ٹوکرے خالی ہیں. سوچتا ہے میں تو چلا ہی جاؤں گا, میرے پاس 2 ٹوکرے بھرے پڑے ہیں, یہ تو بہت ہوتے ہیں, باقی ان کے خالی خالی ہیں. تو وہ دیکھتا ہے, وہ فرشتہ کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے لاؤ چیک کراؤ. اس نے کہا دیکھو میں اتنے 1.5 سال پھلے. اس نے ایک پل اٹھایا, کہنے لگا اس میں کیڑا ہے. कहने का कोई बात नहीं, फेंक दो, इतने फल और हैं और उठाए उसमें, कहेंगे सड़ा हुआ है, अच्छा तीसरा उठाओ और उठाए उसमें, देखो इसमें भी एक दाग है। फरिश्ते से कहने का क्या भाई मेरे सारे अमाल में गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, कैसा कीड़ा है? कहने कीड़ा ये है कि जब तुमने फला अमल किया था ना तो जोर से कहा था हमारी तरफ से ये हुआ है, अब ये गया, इसको एक तरफ रख दो, क्योंकि खुदा किसी अमल में शरीक कबूल नहीं करता है। शरीक रखा तुमने, खुदा का दस्तूर है, मजाक में कहते हैं खुदा बहुत अच्छा पार्टनर है, किसी के लिए 5% दो तो वो कहता है 95% भी उसी को दे दो, मैं कुछ नहीं मिला। सिर्फ 5% इस बात का ये हमारी तरफ से हुआ है, गया मामला, अब कुछ नहीं बचा। बहुत एहतियात की जरूरत है, हम लोग समझ रहे हैं बहुत आसानी से मामला चल जाता है, इतनी आसानी से चल जाता होता होता जरूर हो चुका होता, इतनी आसानी से नहीं चलेगा, सख्ती झेलनी पड़ेगी, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रही है। फिर एक लतीफा नुमा वाक्य सुना था कराची में, एक मौलाना साहब थे मजलिस पढ़ते थे, उनके पास एक पार्टी आई जो दिखावे की करने में मशहूर थी, दिखावे की करने में मशहूर थे, मारूफ था ये दिखावे काम करने, तो वो आया उनके पास, उनसे कहा कि आप मजलिस पढ़ें। उन्होंने कहा मजलिस पढ़ूंगा इतने हजार लूंगा, वे तो बहुत होते हैं जितने ढेर सारे पैसे ले रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है एक और रास्ता भी है, मजलिस पढ़ूंगा ये जो तुम पीछे बैनर लगाते हो ना कि हमारी अंजुमन की तरफ से, ये मत लगाओ मुफ्त में पढ़ूंगा। कहने के नहीं नहीं हमें लगाना है ये बैनर लगाना है, तुम अगर अहले बैत के पैगाम की खातिर कर रहे थे तो बैनर के साथ हुए, बगैर बैनर के तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा था। हम लोगों के साथ ये मुश्किल है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दीन क्या होना है। असल अपने ऊपर मेहनत करनी, अपने ऊपर हमारी नियतें अच्छी हों। अच्छा, इसका जानना बहुत आसान है जब टकराव होता है, जब टकराव नहीं होता ना तो कुछ पता नहीं चलता, टकराव होता है तो पता चलता है। मिसाल के तौर पर मैं आया हूं यहां पे सोचने की 10 दिन तक बोलूंगा, अचानक एक साहब मेरे सामने आए जो मुझसे कहीं बेहतर है, मैंने सोचा 10 दिन बोलूंगा, 6ठा दिन 7वां दिन एक बंदा खुदा आया जो मुझसे कहीं बेहतर है, ये बोले लोगों का दीन कहीं आगे जाएगा, इतनी कुर्बानी दूंगा कि उससे मैं तुम बोलो। खुलूस के साथ सोचूं, देखो भाई लोगों का दीन बढ़ाना था ना, मैं कम बढ़ाऊंगा, ये बंदा खुदा अगर बोले तो ये दीन ज्यादा बढ़ाएगा, इसको माहौल कर सकते हैं? नहीं करते ना, हर जगह अपन सोचते हैं हम लोग, इससे दीन का असर कम हुआ है। और ये दीन में असास है, इन्नमल आमालो बिन्नियात, अमल दिखावे का नहीं है, अमल नियत से, इससे तासीर कम हो रही है। अच्छा, हम लोगों के स्टैंडर्ड में ये आई नहीं रही, और अजीब अजीब चीजें हमने अपने जहन से सोची हुई है। एक दफा अजीब मालिका हुआ सब, मैं एक दफा एक मजलिस पढ़ने गया और दर्श देने गया, दुआए मुतबा का प्रोग्राम था कराची में, जो कि छुट्टी इतवार के दिन होती है सबकी तरह, तो लोग दुआए मुतबा भी इतवार को करने लगे हैं, पहले जो मुतबा ऐसे जुम्मे के दिन पढ़े जाना चाहिए, लेकिन हमारे मोहल्ले में भी एक दुआए मुतबा होती है, तो वहां पर दुआए मुतबा में एक साहब क्या अर्ज करूं, मोहल्ला भी कह गया बाहर, तो वो गड़बड़ हो गई बार मामले की, वो कुछ बातें उन्होंने की नीचे से बैठ कर, तो मैंने उनसे 10 बस्तर का, मैंने कहा अल्लाह का वास्ता आप थोड़ी सी देर के लिए खामोश हो जाएंगे, मैं कुछ बोल लूं, लोगों के सामने दर्द देना है मुझे। बहुत बुरा लगा उन्हें, बहुत बुरा लगा, इतना बड़ा एक लेटर लिख के भेजा और उसमें लिखा कि मैंने 30 साल हो गए अज़ादारी में शिरकत की है, मैंने किसके सामने कहा, ये कहा वो कहा, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, और आपने कैसे कह दिया, और ये जो आप रियाकारी की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत है, और सैयद शोहदा की अज़ादारी में रियाकारी भी जायज है। मैंने कहा ये कैसे इसने कह दिया, सैयद शोहदा की रियाकारी भी जायज है, ये कहां से पता चला? बारह मैंने किसी से पूछवाया, मैंने कहा ये हम लोगों के दिमाग में क्या क्यों है ये कि सैयद शोहदा की अज़ादारी में रियाकारी भी जायज है? क्या आपने वो रिवायत नहीं सुनी कि अगर नहीं रो सकते तो रोने वाले की शक्ल बनाओ? मैंने कहा वो तो मैंने सुनी है, لیکن یہ جو شکل بناؤ یہ انسانوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے، یہ جو رو یہ بھی خدا کے لیے، اور یہ جو رونے کی شکل بناؤ یہ کس کے لیے، یہ بھی اللہ کے لیے ہے، بندوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یہاں پہ. کس نے کہا حضرت علی سید الشہداء میں ریاکاری جائز ہے؟ اگر رونے کی شکل بناؤ تو بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں بنانی ہے، اللہ کے لیے ہے یہ سب کچھ، یعنی کام خلوص سے کرنا ہے. یہ ہمارے مس کنسپشن ہے ہمارے ذہن کے اندر کہ بندوں کے لیے کچھ کرنا ہے، نہیں بندوں کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، کرنا خدا کے لیے ہے. اس سے دین آگے بڑھے گا انشاءاللہ، بڑھ رہا ہے اور تیزی سے بڑھے گا. ضرور بھیجے گا محمد والا. آپ کی خدمت میں سورہ عنکبوت سے کچھ آیات کریمہ عرض ہوئی تھی اور باقی آیات کریمہ کو عرض کرنے کی توفیق حاصل کرتے ہیں. قرآن کریم اور اہل بیت کے نام پر درود بھیجے محمد والا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 31 آیہ کریمہ 31. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا ان مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه اهله الا امراته كانت من الغابرين. فرمایا جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس بشارت دینے کے لیے آئے، بشارت حضرت اسحاق کی کہ مثلاً تولد ہوگا انشاءاللہ، بشارت دینے آئے تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس قریے کو ہلاک کر دیں گے، حضرت موت کی قوم، لوط کی قوم کو ہلاک کر دیں گے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ ان فیہا لوطن، اس میں تو لوط بھی ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم قوم کو ہلاک کرنے والے ہیں، حضرت ابراہیم نے کہا اس کے اندر تو لوط بھی ہیں. یعنی کیا؟ اب یہاں پہ دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرشتوں کو کہا کہ بھئی تم قوم کو ہلاک کرنے والے ہو، اس میں تو اللہ کا نبی بھی ہے، تو ایک تو یہ ہے. لیکن لوگوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، حضرت ابراہیم فرشتوں کو یاد دلائیں گے نبی ہے، یا فرشتوں کو نہیں پتا کہ یہاں پہ نبی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حضرت ابراہیم نے قوم کی ہمدردی میں کہا کہ اس قوم کو ابھی ہلاک نہ کرو، ابھی لوط اس کے اندر ہے، شاید معاملہ صحیح ہو جائے گا. انبیاء ہمدرد تھے اپنے قوموں کے، انبیاء اپنے قوموں کے ہمدرد تھے. تو جب قوم کے اوپر سختی آتی تھی انبیاء قربانیاں دیتے تھے، کہ اللہ سے بھی دعا کرتے تھے خدا مت عذاب کر، ابھی چھوڑ دے اس کو، شاید صحیح ہو جائے، شاید معاملہ بہتر ہو جائے. انبیاء اس طرح سے. فما ان فی حدود، اس میں ایک اور راز بھی ہے. جب تک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اس موقع پر، اس طرح کی تعبیر ارشاد فرمائے، فرمایا ہم تم پر عذاب نہیں کریں گے جب تک نبی کا نام تمہارے درمیان ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، نبی خدا کے لیے ارشاد فرمایا، فرمایا اگر نبی کا نام تمہارے درمیان ہے ہم تم پر عذاب نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے جب تک یہ قوم درود بھیج رہی ہے عذاب نہیں ہوگا. اور خدا نہ کرے اگر آپ کسی زمانے میں دیکھیں نا کہ اب درود کی اہمیت کم ہو رہی ہے. میں ایک نشانی اپنے لیے رکھتا ہوں معذرت کے ساتھ، جب خود میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں نبی کے نام کے لوگوں نے سر جھکایا یا نہیں جھکایا. اگر نہیں جھکاتے خطبے کے اختتام پر یا بعض اوقات وہیں روک کر ان سے کہتا ہوں بھائی غلط کر رہا ہوں، نبی کے نام پہ سر جھکانا ہے. کم از کم جب خطبے میں نبی کا نام آیا تب تو سر جھکاؤ. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر نبی کے احترام کی عادت ختم ہو گئی تو خدا فرماتا ہے اس وقت تک عذاب نہیں کروں گا جب تک نبی کا نام ہے. ہم عذاب کے نزدیک جا رہے ہیں اس کا مطلب اگر ہمارے نبی کے نام کا احترام کم ہو گیا ہمارے دل میں. اس نبی عظیم الشان کی ذات پر درود بھیجے محمد والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا لوطاً، حضرت لوط اس کے ان کے درمیان ہے، قالوا نحن اعلم بمن فیہا، ہم جانتے ہیں کہ قوم اس کے اندر ہے، لننجینہ، ہم ان کو نجات دیں گے، ان کے اہل کو بھی نجات دیں گے، خاندان کو بھی نجات دیں گے، الا امرأته، بیوی نہیں بچے گی. امرأته کا مطلب ویسے تو عورت ہے، عورت نہیں بچے گی، ان کی عورت نہیں بچے گی، لیکن ظاہر مراد ان کی عورت سے بیوی بنے گا، بیوی نہیں بچے گی. اچھا اب یہاں پر لکھا ہے الا امرأته کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، اس کو نجات نہیں ملے گی. اب یہاں پر ایک عجیب ظریف سا نکتہ ہے، تھوڑا سا شاید کم اخلاقی اعتبار سے ہو, لیکن ایک عجیب سا نقطہ ہے وہ ہے کہ قوم لوط کو عذاب ہو رہا تھا ایک خاص جرم کی بنیاد پر جس کا تعلق مردوں سے تھا, اور نبی کے خاندان میں جو نہیں بچ رہا وہ مرد نہیں ہے عورت ہے, جبکہ اس کا اس گناہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ گناہ پر اعتراض نہ کرنے کا نتیجہ ہے. اس نے گناہ نہیں کرنا تھا وہ گناہ, لیکن یہ گناہ پہ معترض نہیں ہے, اس نے گناہ کے اوپر آواز نہیں اٹھائی ہے, تو خدا فرما رہا نہیں پھر اس کو نہیں بچائیں گے, جبکہ اس نے تو گناہ کیا ہی نہیں. اگر کوئی بھی گناہ ہوتا دیکھیں کم سے کم دل میں اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کے حامی کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ تعالی, ہم گناہ کے شریک کہہ رہے ہیں. گناہ کے خلاف دل میں کم از کم آواز اٹھانا ضروری ہے, ورنہ ہم نعوذ باللہ تعالی گناہ پہ خاموش رہنے والے کہہ رہے ہیں. بنی اسرائیل میں بھی عذاب ہونے والے بہت لوگ ایسے تھے جن کو صرف اس وجہ سے عذاب ہوا کہ کیوں خاموش بیٹھے تھے. فرمایا اِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا, اور وہ جب لوگ حضرت لوط کے پاس آئے تو حضرت لوط ان کو دیکھ کر اور پریشان ہو گئے, کیونکہ وہ جوانوں کی شکل میں آئے تھے اور ان کو ڈر تھا کہ ابھی میری قوم آ جائے گی یہاں پر. وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ, ہم فرشتوں نے حضرت لوط کو اطمینان دلایا, کہا کہ نہ خوف کھاؤ اور نہ غم کرو, خوف بھی نہ کرو غم بھی نہ کرو, اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ, ہم تمہیں بھی نجات دیں گے تمہارے اہل خانہ کو بھی نجات دیں گے لیکن تمہاری بیوی کو نہیں, وہ نہیں بچے گی. پھر وہی مطلب تکرار ہوا, اِنَّا مُنزِلُونَ, آج آپ فرشتے بتا رہے ہیں ہم کریں گے کیا, اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, ہم ان بستی والوں کے اوپر آسمان سے عذاب برسائیں گے چونکہ یہ فاسق ہیں. صحیح ہے, ایسے کیوں نہیں کہا کیونکہ یہ گناہگار ہے. فسق اور گناہ میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ فسق اور گناہ میں ویسے تو اور بہت سارے فرق بیان کیے جا سکتے ہیں, ایک سادہ سی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ فسق وہ گناہ ہے جو کھلا انجام پا رہا ہے, یہ فاسق ہے کھلا گناہ انجام دیتے ہیں, یعنی گناہ بھی انجام دیتے ہیں اور ایک بے حیائی بھی ہے کہ کھلا گناہ انجام دے رہے ہیں, یہ یعنی خدا کے حکم کو توڑنے میں بے حیائی بھی دکھاتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہم لوگ کھلے بندوں ٹی وی دیکھتے ہیں پوری فیملی میں بٹھا کر, کہیں خدا نہ کرے یہ فحشا کے معاملے میں ہمارا کھلا کام تو نہیں ہے. پہلے اگر کبھی ایسا کوئی سین آتا تھا نا تو فیملی والے ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے, اب وہ بھی نہیں ہوتا. مجھے خطرناک لگتا ہے بعض اوقات, اس کا مطلب معاملہ خراب ہو رہا ہے, ہمیں سوچنا پڑے گا. فرشتوں نے کہا کہ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ, ہم اس قریے کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر رہے, کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, کیونکہ یہ لوگ فسق کر رہے ہیں. ہمیں ہمیشہ دیکھنا پڑے گا ہم گناہ میں آگے نہ بڑھ رہے ہیں, گناہ کو ترک کرنے والوں میں خراب پا رہے ہیں, گناہ میں آگے بڑھتے چلے گئے نعوذ باللہ تعالیٰ معاملہ خراب ہو جائے گا. میں نے عرض کیا یہ کچھ فحشا ایسے ہیں جس کے معاملے میں ہم نے تدریجاً گناہ کیے. اور عجیب بات عرض کروں آپ کی خدمت میں, آج سے 60 سال پہلے 70 سال پہلے جن خاندانوں کی عورتیں گھر سے باہر نکلنے کا سوچ ہی نہیں سکتی تھیں, یعنی پہلے کیا ہوتا تھا, میں نہیں کہہ رہا وہ اسلامی تھا, میں نہیں کہہ رہا وہ روایتی تھا, پہلے یہ ہوتا تھا اگر کسی عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہوتا تھا تو ڈیوڑی میں سہن میں ڈولی اٹھانے والے 3-4 آدمی ڈولی اٹھاتے تھے, 2 آدمی ڈولی اٹھاتے تھے, وہ ڈولی لا کے سہن میں رکھ دیتے تھے اور سہن سے باہر چلے جاتے تھے. جن خاتون نے جانا ہوتا تھا وہ خاتون اس میں بیٹھ جاتی تھیں, پردے گرا دیے جاتے تھے, وہ جو اٹھانے والے تھے ہوتے تھے ان کو بتایا جاتا تھا کہ اب تم اٹھا کے لے جاؤ, تو وہ اٹھانے والے آتے تھے بغیر اس کو سمجھے کہ کون بیٹھا, وہ اٹھا کے لے جاتے تھے. عورت کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ پردہ کھسکا کے دیکھے باہر وہ کیا رہا ہے, اور اگر کسی عورت کو بازار میں دیکھ لیا جائے کہ اس نے پردہ کھسکا کے دیکھا تھا تو کہتے تھے کہ یہ شریف زادی یہ کام نہیں کرتے. 60-70 سال پہلے یہ تھا. اچھا اس بات کی احتیاط میں کہ کہیں ڈولی اٹھانے والے کو ہر روز ایک وزن اٹھا کر پتا نہ چلے کہ یہ ایک ہی عورت ہے جو بار بار جا رہی ہے, تو اس عورت کے ساتھ کبھی کبھی پتھر رکھ دیا کرتے تھے تاکہ وزن ڈسٹرب ہو جائے اور ڈولی والے کو یہ نہ پتا چلے کہ ایک ہی عورت ہے جو بار بار جا رہی ہے. 70 سال پہلے یہ تھا, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اسلامی تھا. اب کیا ہے, اب تو کوئی ضرورت ہی نہیں بتانے کی, کیا اب کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. یہ ہم سوچنا پڑے گا یہ ہم نے کیا کیا ہے 60-70 سال. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس قوم کی کچھ نشانیاں اس قوم کی آشکار چھوڑ دی ہیں ایسے لوگ ایسی قوم کے لیے جو سوچنے سمجھنے والی ہوں. اس معذب قوم کی کچھ نشانیاں ہم نے چھوڑ دی ہیں سوچنے سمجھنے والوں کے لیے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. فرمایا ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا, انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, زمین میں فساد نہ مچاؤ. فَكَذَّبُوهُ, بس قوم نے ان کی تکذیب کی. فَأَخَذَتْ أُمُّ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, ان کو زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں زانوں کے بل جھکے ہوئے ختم ہو گئے. اب یہ عجیب سی اصطلاح, اپنے گھروں میں زانوں کے بل جھکے ہوئے مر گئے, نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے. شاید ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ سو رہے تھے, اچانک زلزلہ آیا, یہ لوگ اٹھے کے کھڑے ہوں وہیں مر گئے. شاید یہ مطلب, شاید کوئی اور مطلب ہے کہ مثلا یہ اپنے زانوں پر گرے کہ پتہ نہیں کسی کو پکارے, کسی کو مدد کے لیے کریں یا شاید اپنے لیے توبہ کرنے کی کوشش کریں, اسی پر زانوں پر گرے گرے خدا نے ان کو ختم کر ڈالا. اس طرح کی نشانیاں بہت ساری قوموں کے اندر ہیں جن کو عذاب ہوئے, اچانک عذاب ہوئے. اچھا ہم سب لوگ ان سب چیزوں کو پڑھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں اب نہیں ہوگا, کوئی گارنٹی ہے کہ اب نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ جن باتوں پر خدا نے لکھا تھا کہ ان پر عذاب ہے, جیسے کل مولانا صاحب نے کہا کہ ہم نے عرض نہیں کیا, میں اشارتاً تو میں نے عرض کیا لیکن جرات نہیں ہوئی میری کہنے کی, کہ جس معاملے پر حضرت لوط کی قوم کو عذاب ہوا اب امریکہ کے اکثر ریاستوں میں آفیشل ہے. یہاں پر اور ہم کہہ رہے ہیں ان کو عذاب نہیں ہوگا. اللہ نے کیا وعدہ کیا کہ عذاب اس تاریخ سے پہلے ہوگا, اس کے بعد تو ایکسپائری ڈیٹ ہو گیا, کوئی عذاب نہیں ہوگا. یہ کس نے کہا؟ یہ کہاں؟ ہاں کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ چیزیں بری ہیں, جو چیزیں بری ہیں معلوم ہے کہ بری ہیں, ان قطعا غلط ہیں. تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بھائی ایسا نہ ہو خدا نہ کرے کوئی مصیبت آنے والی ہو, تو ہم سب مطمئن ہے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کوئی اصول ہے کہ نہیں ہوگا؟ اچھا اب اگر ہو بھی تو ہم کہیں گے نہیں یہ نیچرل فینومینا تھا, ایسا ہوگا؟ یعنی مثلا میں یہ سوچتا ہوں آنکھوں کے سامنے بولتے بولتے 25,000 لوگ مر گئے جاپان کے, ہم نے کہا کچھ نہیں نیچرل فینومینا ہے. ارے بھائی ضروری ہے کہ نیچرل فینومینا ہی عذاب نیچرل فینومینا سے نہیں آتے کیا؟ عذاب نیچرل فینومینا سے تو آتے ہیں. اچھا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جو کچھ جاپان میں آیا وہ عذاب تھا, قطعاً عذاب تھا, نہیں میں نہیں کہنا چاہ رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ممکن ہے وارننگ ہو کہ بھائی بہتر ہو. اللہ یہی کرتا ہے کہ لوگوں کو کسی طریقے سے جگانے کی کوشش کرتا ہے کہ وارننگ ہو کہ بھائی تم لوگ اپنے حالات کو دیکھو, اپنے حالات پہ غور کرو. اور یہ جو سیلاب آیا تھا پاکستان میں پچھلے سال, اصل مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ کسی سے بات کر رہا تھا سیلاب زدگان کے ایک علاقے میں سے, کسی نے مجھے وہ ریسکیو کے کام کر رہا تھا, کہنا صاحب یقین نہیں آ رہا کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے, یقین فرمائیے. بالکل ایسے ہی اس نے کہا, کہنا کہا سمجھ, وہی دریا کے کنارے رہنے والا بندہ ہے, کہنا کہا سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اتنا پانی آ کیسے رہا ہے. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جس دریا کا کنارہ 3 کلومیٹر ہونا چاہیے تھا وہ 30 کلومیٹر ہو چکا ہے اور پانی آ رہا ہے. جس دریا کے 2 کناروں کے درمیان فاصلہ 3 کلومیٹر تھا 30 کلومیٹر ہو چکا ہے اور پانی نہیں رک رہا ہے. کیا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ کیا ہے, اتنا پانی آیا کہاں سے رہا ہے؟ اللہ جانتا ہے. فرمایا اسبح فی دار جاسمین، یہ ایسے ہی گھٹنوں کے بل جھکے رہ گئے اور مر گئے. وعاد و ثمود، اور قوم عاد اور ثمود کو بھی ہم خدا فرماتے ہیں ہم نے ہلاک کیا. وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرون. فرمایا عاد و ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، ان کے گھر تمہارے سامنے واضح ہیں، اور ان سب کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان سب کے اعمال کو شیطان نے خوبصورت بنا کے پیش کیا تھا اور ان کو راستے سے روک لیا تھا اور وہ سب جانتے تھے. یہ آخری آیہ کریمہ بہت عجیب ہے. زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے کاموں کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا تھا. آزادی کا تقاضا ہے کہ ہوموسیکسوالیٹی آفیشلی پاس ہو جائے، آزادی کا تقاضا ہے کہ فلاں فلاں گناہ کی اجازتیں مل جائے. زین لهم الشیطان اعمالهم، اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا. فصدهم عن السبيل، ان کو راستے سے روک لیا. وكانوا مستبصرون، جانتے تھے، مستبصرین جانتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا. اگر انصاف سے کوئی پوچھے، انصاف سے کوئی پوچھے کہ بھائی اتنے ہزار سال تم نے روئے زمین کے اوپر زندگی گزاری، ابھی خیال آیا کہ یہ کام صحیح ہے؟ ابھی خیال آیا تو مثلا کیا واقعا ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحیح کر رہے ہیں؟ تو اچھی طرح سوچنا چاہیے، واقعا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کچھ چیزیں غلط کر رہے ہیں. کیا مثال کے طور پر ابھی جو دنیا میں کرائسس آتے ہیں، جیسے ابھی اکنامک کرائسس آیا ہوا ہے، کیا دنیا کو نہیں پتا کہ ہم کچھ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ عراق کے اندر جو انہوں نے لاکھوں بندے مارے، ان کو نہیں پتا چلا کہ یہ انسان ہے، کیڑے نہیں ہیں؟ یہ جو افغانستان میں اتنے ہزاروں لاکھوں مار رہے ہیں، یہ کیا کیڑے ہیں؟ یہ وہ کسی نے حملہ آور فوج سے پوچھا، امریکہ کے کسی کمانڈر سے، ابھی کتنے مرے؟ اس نے کہا ہمارے 3,000 مرے. اس نے کہا عراقی کتنے مرے؟ کہنے لگا وی ڈونٹ کاؤنٹ دیم. کیڑے ہیں کیا؟ جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، تم نے کاؤنٹ ہی نہیں کرتے؟ انسان نہیں ہے بیچارے، نہیں جانتے کہ انسان ہے؟ یہ کوئی پتہ ہے کہ انسان ہے؟ زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا. فصدهم عن السبیل، راستے سے روک لیا. وکانوا مستبصرین، اور یہ سب سمجھ رہے تھے. آخری آیت کریمہ میں عرض کرتا ہوں. وقارون و فرعون و حامان، خدا فرماتا ہے ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سائقين، اس میں استکبار کا لفظ آیا جس کی مجھے تو کچھ تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، لہٰذا اس کو ہم یہیں بھی اختتام پذیر کرتے ہیں. انشاءاللہ کل اس آیۃ کریمہ کو اور ان آیات کریمہ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. خدا منتعال کے حضور دعا کرتے ہیں پاک پروردگارا ہمیں دین کو سمجھنے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمیں معذب قوموں سے دور فرما، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما. اے پاک پروردگار پرچم دین کو فتح و نصرت نصیب فرما، لشکر کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا و آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ان کی قیادت میں، ان کی امامت میں دین کے پرچم کو سرخ روئی نصیب فرما، فتح و نصرت کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.